السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ، دیکھیں آپ، پتہ بھی نہیں چل رہا اور چھٹا روزہ آ گیا. کل کی بات لگ رہی ہے نا، ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، ایسے ہی گزر جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آخری دن ہم ریگریٹ کر رہے ہوں کہ ہم اور بہت کچھ کما سکتے تھے، ہم نے کمایا نہیں. سو جتنا محنت کر سکتے ہیں اس مہینے میں اتنی محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت محسوس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 9 پر ہم بات کر رہے تھے، فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار، ایک بیریئر، ایک رکاوٹ بنا دی، اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی. فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ان کے سروں سے کور کر دیا. فہم لا یبصرون، تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے یا دیکھ نہیں رہے ہیں. ہم نے وجعلنا من بین ایدیہم سدن پر کل بات کی تھی. سدن اس آیت میں بعض مفسرین کے مطابق انسان کی نافرمانی کی وجہ سے کھڑا ہو جانے والا بیریئر ہوتا ہے. جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتوں کے باوجود ان نعمتوں سے سیکھنے والا نہیں بناتے. اور اللہ یہ کام شروع نہیں کرتا، انسان کا اپنا عمل ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. انسان کی کانسٹنٹ نافرمانی اس کو نعمتوں کو آیت بنانے سے روک دیتی ہے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے سامنے جو بیریئر آتا ہے، وہ اس کو کریشن پر، وہ اس کو آیات پر غور و فکر نہیں کرنے دیتا. سو یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کی آیات اللہ کے بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ آیات، وہ نعمتیں اس کو رب تک پہنچنے نہیں دیتیں. اسی پوائنٹ پر سکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دنیا میں انسان کو گناہوں میں، بلیٹنٹ گناہوں میں دیکھیں، اوپنلی اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں رزق کا برسنا دیکھیں، تو کبھی ایسے انسان سے انسپائر مت ہوں. اس لیے کہ اس طرح کے انسان سے انسپائر ہونا آپ کو دھوکے کا شکار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بتا دیا گیا کہ تمام مشرکین کا پھلنا پھولنا دیکھنا، ابو جہل کی فیملی، ابو جہل کا مال، ابو جہل کا بزنس، ابو جہل کا معاشرے میں مقام آپ کو ڈیزل نہ کر دے. اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان پر رزق برستا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے. اپنے بارے میں بھی انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق تو نہیں برس رہا. اگر زندگی میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے اور دوسری طرف رزق کی بارش ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی آ رہی ہے، سو علماء کے مطابق یہ بہت سوچنے کا مقام ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ لیول ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر بہت زور کی رسی کھینچی جاتی ہے. سو یہاں پر بھی نعمتوں والے کا حال یہ ہے کہ جس کے سامنے ایک ورچوئل بیریئر آ گیا ہے اور وہ اللہ تک پہنچ نہیں پا رہا اپنی تمام تر نعمتوں کے باوجود، یعنی کریشن کی وال اس کے سامنے آ گئی ہے. انسان اپنے لیے یہ سوچے کہ انسان کو کانسٹنٹ جو چیز اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہے، آپ ہر وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے، آپ ہر وقت روزہ نہیں رکھے ہوتے، آپ ہر وقت عابد نہیں ہوتے، سو کیا چیز آپ کو عبد کی کیٹیگری میں لاتی ہے؟ دس از ون آف دا انڈیکیٹر کہ انسان اپنے آس پاس ہر وقت غور و فکر کرتا رہتا ہے. اور جتنا آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ چلتے ہوئے آ رہی ہیں اور آپ گرمی کا عالم دیکھ رہی ہیں، اور اس میں آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے کئی اینگل آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ جس گاڑی میں میں آ رہی ہوں، مجھے باہر کی گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی، एक ये कि जिस गर्मी में मैं आ रही हूँ उस गर्मी में भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिंदा रखा हुआ है। इस गर्मी में मेरे और आपके लिए भी बहुत से सबक हैं। सो जो अल्लाह का बंदा, जो अल्लाह का अब्द होता है, वो इस तरह की इबादत में कॉन्स्टेंटली रहता है और फिर वो अपने आप को इस बैरियर से बचा लेता है। सो यहाँ पर आया कि जो अल्लाह का इनकार करने वाले होते हैं, अल्लाह उनके सामने एक बैरियर, एक रुकावट खड़ी कर देता है। ना क्रिएशन से सीखते हैं, ना अपने सामने दुनिया हाल से सीखते हैं, और ना ही आने वाले वक्त मुस्तकबिल से सीखते हैं। ना जन्नत की बात उनको एनकरेज करती है, ना जहन्नुम की बात उनको अमल के ऊपर लेकर आती है। दूसरा ब्लॉक जो ऐसे काफिर के सामने, ऐसे इनकार करने वाले के सामने आता है, फरमाया वमिन खल्फिहिम सद्दन। तो अल्लाह ताला ने उनके पीछे भी एक दीवार को मेंशन किया है कि उनके पीछे भी एक दीवार है। हमारे पीछे क्या होता है? हमारे पीछे हमारा माजी होता है, आपकी तारीख, लोगों की तारीख और कौमों की तारीख। इंसान इन सब से सबक लेना चाहे तो सबक ले सकता है। जैसे जो हजरत लुकमान थे, जिनको हकीम लुकमान कहा जाता है, वो कहते कहा करते थे कि मैंने अकल बेवकूफों से सीखी है। बेवकूफों की हिमाकत से इंसान अपने लिए बहुत से मामलात बेहतर करने के ऑप्शंस सीख लेता है। सो ये जो लोग होते हैं जो कि हिदायत को कान पर पड़ने के बाद भी हिदायत को अहमियत नहीं देते, अल्लाह ताला इनके लिए एक ऐसा वर्चुअल बैक साइड बैरियर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ये अपने माजी की गलतियों से, लोगों की माजी की गलतियों से और कौमों की माजी की गलतियों से सीखने से महरूम हो जाता है। कारून का किस्सा, फिरौन का किस्सा, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, कौम नूह किस किस तरह से तबाह की गई, इंसान वो सब पढ़ता है लेकिन पढ़ने के बावजूद गाफिल रह जाता है। और जब ये दो ब्लॉक्स आ जाते हैं, जब इंसान वर्ल्ड अराउंड अस इसको इग्नोर करता है और इंसान हिस्ट्री को इग्नोर करता है, सो इसके कंसिक्वेंसेस में जो तीसरा बैरियर खड़ा होता है या जो तीसरी कवरिंग आती है, अल्लाह ताला ने फरमाया फअग्शी ना हम। आप देखें बाकी जो दो बैरियर थे उसमें अल्लाह ताला ने ना का जो कॉन्जुगेशन था वो इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल ये कहा था कि हमने बना दिया एक दीवार को उनके सामने, एक उनके पीछे। अब एक और ताकीद है, फअग्शी ना हुम। फा यहां पर फा सबबिया है, ये एक रीजनिंग बता रहा है उनके अपने इग्नोर करने की वजह से। ये तीसरा ब्लॉक, तीसरी रुकावट आई, और ये क्या रुकावट है? अल्लाह ने उनको ऊपर से कवर कर दिया। कॉलर गले में है, राइट लेफ्ट देख नहीं सकते, फ्रंट पर जो नेमतें हैं, फ्रंट पर जो दुनिया है उससे गाफिल हैं, नेमत को आयत नहीं बनाते, जो पिछला माजी है उससे सबक नहीं लेते। एज अ कंसिक्वेंस क्या होता है कि जो कवरिंग है सर के ऊपर वो इंसान को एक और चीज की महरूमी की तरफ धकेलती है। इंसान के ऊपर क्या होता है? आपके सर के ऊपर क्या होता है? आपके हैं बाल, बाल तो होते हैं। अरबी जुबान में जो भी चीज आपसे ऊपर होगी उसको समा कहते हैं, सही? इसीलिए आसमान को असमा कहते हैं। अरबी जुबान में जो भी चीज आपसे ऊपर है वो समा की कैटेगरी में आती है। इसीलिए दुनिया के जो आसमान है इनको असमा कहा जाता है। सो अल्लाह ने क्या कहा? आसमानों से क्या आता है? देखिए, आपने जो फ्रंट पर था वो आपने कहा दुनिया की नेमतें, हाल और मुस्तकबिल। जो बैक पर था आपने कहा माजी। आसमान से आता क्या है? पीछे हम पढ़ चुके हैं, नहीं, पीछे हम जो आयात पढ़ चुके हैं उसके हवाले से तंजील है जो आसमान से आती है। सो जब इंसान ने खुद इनकार किया, नेमत को आयात नहीं बनाया, माजी को आयत नहीं बनाया, सो वो जो ऊपर से वही आ रही थी, अब चाहे वही कान पर भी पड़ जाए तब भी वो वही जो है वो दिल में पेनिट्रेट नहीं हो पाती, इसलिए कि बैरियर इतने बने हुए हैं। सुफा अगशई ना हम इस बात की तस्वीर है कि आसमानों से आने वाला जो हक का रास्ता है, हुआ हबलुल्लाहिल मतीन, जो अल्लाह की रस्सी है कुरान की शक्ल में, इंसान उससे फायदा उठाने से महरूम हो जाता है। सो ये पूरी जो आपको इमेजरी नजर आ रही है, मेटल कॉलर का गर्दनों में होना, गर्दने आसमान की तरफ फोर्सफुली रेज्ड होना, इंसान का अपने साइड्स पर ना देख पाना, انسان کے سامنے نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کا آیت نہ بننا، ماضی کا آیت نہ بننا، آسمان سے آنے والی وحی کی سمجھ کی محرومی کا آ جانا، یہ پوری تصویر ہے ایک ایسے انسان کی جس کی بے عملی نے اس کے دل پر مہر لگا دی. یہ امیجری ہے، یہ سزا ہے اس کے اندر. جو کہ اللہ جی فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو کور کر دیا. جب آپ نے ان کو کور کیا، اغشیناہم کسی چیز کو اوپر سے ڈھانپ لینے کے لیے آتا ہے. سو فَأَغْشَيْنَاهُمْ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اوپر سے بھی کور کر دیا، یعنی ایک بیریئر فرنٹ میں، ایک بیریئر بیک پہ، اور ایک بیریئر جو ہے آن ٹاپ آف دا ہیڈ ہے. اور جو ٹاپ آف دا ہیڈ ہے وہ آسمان کی امیجری کے ساتھ ملتا ہے، اوپر سے وہی آتی ہے، وہی کے ایسنس سے محروم رہنے والے. بعض لوگ ہیبیچول درسی ہوتے ہیں، آپ ان کو کئی سالوں سے درسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ آپ کی ہر کلاس میں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات میں، زندگی کی ڈیلنگز میں، زندگی کے واقعات میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل عام انسانوں کی طرح عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین کا ایسنس ان کی زندگی میں ریفلیکٹ نہیں کرتا. اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے. یہ محرومی آ جاتی ہے، انسان قرآن کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن انسان کو بالکل جیسے سامنے موجود نعمت آیت نہیں نظر آتی، ایسے ہی قرآن کی آیات اس کے لیے دل کھولنے کا باعث نہیں بنتی. اسی لیے آپ آبزرو کریں گی کہ یہ جو یہاں تین بیریئر بتائے ہیں، اصل میں یہی تین آپشنز تھے، فرنٹ، بیک اور ٹاپ آف یور ہیڈ. یہ تین وہ آپشن تھے جو قرآن کئی مقامات پر مینشن کرتا ہے کہ یہ ہدایت ایبزارب کرنے کے طریقے ہیں، جس کو آپ نے تین طرح سے پڑھا ہے. آیات آفاقی، یعنی کہ جو آپ یونیورس پر غور و فکر کرتے ہیں. آیات انفسی، انسان اپنے نفس پر، اپنے جسم پر، اپنی فیزیولوجی پر، اپنی تاریخ پر جو تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے. اور آیات قرآنی جو ریولیشن کی شکل میں آتے ہیں. یہی تین طریقے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے. بعض اوقات علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے کان پر قرآن نہیں بھی پڑا لیکن وہ اپنی انٹلیکٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں کی غلطیوں سے بھی حق اور باطل تک پہنچ جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان کو پہنچ جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم ان قریب ان کو اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں، یونیورس میں. وفی انفسہم، ان کے نفسوں میں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ ہی حق ہے. سو اپنے دل اور دماغ کو وحی کے تابع کرنے کی دعا ہمیشہ کیا کریں. اللہ میری عقل کو کبھی بھی قرآن کے آگے مت چلائے، اللہ ہمیشہ میری عقل کو قرآن کے تابع رکھے، قرآن کے پیچھے چلائے. جو اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو ان تینوں آپشن سے محروم کر دیتے ہیں. اور ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی تھی کہ کیا میجورٹی ان تین طریقوں سے حق کو ایبزارب کرے گی یا میجورٹی ان تین طریقوں سے اپنے لیے محرومی لکھوا لے گی. کیا آپشن بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لقد حق القول علی اکثرہم، میجورٹی آپ کو نہیں مانے گی، ایک بہت مائنر مائنورٹی ہوگی جو آپ کی بات کی طرف آئے گی. اسی لیے آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ یہ جو انسان نے اپنے اوپر بیریئرز لگا لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہدایت سننے کے باوجود ان کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی. سو آیت 10 میں آیا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، اٹس ایکول، برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو خبردار نہ کریں. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسولوں کا امتحان تھا. اور آج جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے، یہ اس کا امتحان بھی ہے. اس لیے کہ پچھلی آیت میں رسول اللہ سے کہا تھا، پچھلی آیات میں لِتُنذِرَ، آپ ان کو خبردار کر دیں، پھر یہ بتایا تھا کہ اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. اب آیت نمبر 10 میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے آپشن سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، بات تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اسی آیت کے اندر آپ کو قرآن کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی، وجہ بتا دی کیوں نہیں مانے گی. ابھی جو آپ پیچھے آیت میں پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 8 اور 9 میں, کہ انہوں نے اپنے تکبر کو اپنی زندگی میں اپنی شخصیت میں مین کریکٹرسٹک بنا لیا. دس از دا مین ریزن. اس لیے ان کے اوپر انذار اثر نہیں کرتا, آیتیں ان کو نظر نہیں آتی, ماضی سے وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی ہوگی, اللہ کا کلام بھی ہوگا, تو بھی ان کے اوپر انذار امپیکٹ نہیں کرے گا. قرآن 3 طریقے سے انذار کرتا ہے اوور آل. اگر آپ دیکھیں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے کرایا گیا ہے, 3 طریقے سے قرآن انذار کرتا ہے. نمبر 1, قوم کے لیے خبر آتی ہے کہ قوم تباہ ہونے والی ہے. ایک انذار کا انداز آپ کو قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا, سزا آ جائے گی, قوم تباہ ہو جائے گی. دوسرا طریقہ آپ کو رسولوں کی تبلیغ سے ملتا ہے قرآن میں انذار کا, کہ قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے گا. اور تیسرا طریقہ حساب کا ملتا ہے اس حساب کتاب میں جو فیل ہو گیا, جو اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آ سکا, اس کا انجام دوزخ ہے, جہنم ہے. یہ 3 انذار آپ کو کانسٹنٹ قرآن کی تھیم نظر آتے ہیں. ان میں سے جو 2 انذار ہیں یہ ابھی بھی باقی ہیں, انذار نمبر 2 اینڈ 3. جو انذار نمبر 1 تھا کہ رسول کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی, میری اطاعت نہ کی, تو تمہاری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا, تم پر ایک اجتماعی سزا آئے گی. اس کے لیے اب سکالرز کہتے ہیں کہ اس کو فارمیٹ میں چینج کر دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی قوم ایز اے قوم تباہ نہیں کی گئی. اگر آپ قرآن کی سٹڈی کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں یہ بات بتا کے گئے ہیں کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئیں گے. اجتماعی طور پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت وائپ آؤٹ ہو جائے, جیسے لوط علیہ السلام کی پوری امت ہی وائپ آؤٹ ہو گئی تھی, قوم عاد پوری ختم ہو گئی تھی, قوم ثمود پوری ختم ہو گئی تھی, قوم نوح میں سے صرف وہ 80 لوگ بچے تھے جن کو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا, باقی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. سو یہ جو 3 انذار کے فارمیٹ ہیں, ان میں سے فارمیٹ نمبر 1 اب تھوڑا سا تبدیل شدہ ہے, باقی دونوں فارمیٹ آج بھی قرآن میں ویسے ہی موجود ہیں کہ اللہ حساب کتاب لے گا, اس سے ڈرایا جاتا ہے, آیات اس کی بات کرتی ہیں, اور پھر حساب کتاب میں فیل ہو جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار رکھی ہے. اب کوئی بھی قوم ایک طرح سے اوور آل تباہ نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سنت ہوتی تھی جب انبیاء یا رسول موجود ہوتے تھے. علماء کہتے ہیں قرآن اور احادیث سے جو وہ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں, یہ سزا کی شکل اب اس طرح سے آتی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے, یا پھر جو دوسری قوم ڈومیننٹ ہوئی تھی وہ کسی تیسری کے اوپر جو ہے وہ کسی تیسری کے انڈر آ جاتی ہے. سو یہ جو شفٹنگ آف پاور ہے یہ چلتا رہتا ہے, اور یہ بھی ایک طرح سے عذاب کی شکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا مسلمان بہت زیادہ فلرش کر رہے تھے, مسلمان دنیا پر رول کرتے تھے. اس وقت مسلمان رولنگ پوزیشن میں نہیں ہیں, اس وقت مسلمان سپر پاور نہیں ہیں, اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک طرح کا باقی قوموں کی طرف سے عذاب ہے. اور جس طرح سے مسلمان قوموں کو اس وقت بیش کیا جاتا ہے, فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے, وہ صاف اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک طرح سے سزا کا وقت ہے, اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. سو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں میں باقی رکھا ہوا ہے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اندر ایکسچینج آف پاور جو ہے یہ کرتا رہتا ہے. اس چیز کو یہاں پر مینشن کر دیا گیا. آپ اس آیت میں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کا میجر حصہ مکہ میں گزارا, 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا, قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے, آپ کو بتا دیا گیا کہ اس بیسٹ اپرچونٹی کو بھی قریش قبول نہیں کریں گے. ان فیکٹ یہ وہی قریش تھے جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے پلان کرتے رہتے تھے. لیکن یہاں ایک امید ہے اس آیت میں, اور امید ہر ایک کو نظر آ سکتی ہے, اس لیے کہ پچھلی آیات میں میں اس امید کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہاں پر آیا ہے, ایک بات تو آ گئی کہ آپ ان کو انتظار کریں یا نہ کریں, برابر ہے. لیکن یہ برابر کب تک ہے؟ کیا انتظار کبھی بھی امپیکٹ نہیں کرے گا؟ آیت ختم کن الفاظ پر ہو رہی ہے؟ لا یؤمنون, یؤمنون چلے میں بتا دیتی ہوں, یؤمنون فعل ہے, اسم نہیں ہے. لا مؤمنون نہیں آیا, یہ مومن نہیں بنیں گے, یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہاں آیا ہے لا یؤمنون. سو فرق کیا ہوگا فعل آنے سے؟ اگر اسم آتا تو اس کا مطلب ہوتا آپ انتظار کرتے رہیں, ان پر امپیکٹ نہیں ہونے والا, دے آر لاسٹ کاز. لیکن یہاں وہ والا امپیکٹ نہیں ہے, یہاں فیل آیا ہے. اس کا مطلب ہے چانس ہے کہ ان میں سے بھی کچھ جو ابھی بھی اس بیریئر کے ساتھ ہیں, جو تین بیریئرز ہیں, ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے, ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ آئیں, ہو سکتا ہے ابھی نہ پلٹیں, ایک سال بعد, پانچ سال بعد, دس سال بعد وہ آپ کی بات ماننے کی طرف آ جائیں. اور یہی چیز آپ کو قرآن نے مینشن کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بعد مدنی دور میں نظر آئی. وہی مکہ کے لوگ, کافی لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ایک اور چیز مینشن کی. سورہ فتح جو صلح حدیبیہ کا سارا سیناریو تھا, اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا تھا, آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر احرام پہن کر عمرے کے ارادے سے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تھے. اور مکہ کی طرف اس وقت جانا بالکل ایسا تھا جیسے آپ خود دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں. اور آپ کا خیال تھا کہ ہم کیونکہ پرامن طریقے سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے گا. لیکن ہم وہ سارا سیناریو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا, آپ نے اپنا امبیسڈر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیگوسیشن کے لیے گئے تھے لیکن ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا. مسلمانوں کے پاس خبر, ریومر یہ آ گئی کہ شاید ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے. اور مسلمان غصے میں آ گئے کہ ہمیں اندر عمرے کے لیے آنے بھی نہیں دیا گیا اور ہمارے امبیسڈر کو مرڈر بھی کر دیا. اور پھر وہاں بیعت رضوان ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ, صحابہ نے بیعت لی تھی کہ ہم جان دے دیں گے اور عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. جب یہ بات ہو گئی تب پتہ چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں. حضرت عثمان واپس آ گئے, ان کو اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی جس کے اندر وہ کنڈیشنز آپ جانتے ہیں کہ جس میں مسلمان ایک شدید ایموشنل ٹرموائل سے گزرے تھے, اس لیے کہ ان کا پیکٹ یہ ہوا تھا کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, ابھی واپس چلے جائیں گے, اگلے سال آئیں گے. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھیں اس میں سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے, اس ٹائم میں. اب آپ دیکھیں سورہ صلح حدیبیہ مدنی دور میں بھی کس مقام پر ہوئی ہے, 6 ہجرہ کے بعد ہوئی ہے. اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم نے مکہ چھوڑا تھا ہجرت مدینہ کے لیے, تب بھی وہاں کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا تھا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم, وہاں کچھ ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تھیں, لم تعلموهم, تم نہیں جانتے تھے ان کو, لیکن وہ وہاں تھے. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آیت نمبر 10 سورت یاسین میں آخر میں آ رہا ہے لا یؤمنون, یہ پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات لوگ اسپرچل پروگرس سے گزر رہے ہوتے ہیں, بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انذار امپیکٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ انذار دل کے کسی کونے میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ اسپنجز کی طرح ہیں, یہ ابزارب کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, اور جب تک ان کا تھریش ہولڈ نہیں آ جاتا تب تک پانی ان میں سے باہر نہیں نکلتا. آپ اسپنج پہ پانی ڈالتے رہیں سو وہ فوراً نہیں لیک آؤٹ کرتا ہے, ایک اس کا تھریش ہولڈ آتا ہے, اس کے بعد پانی اس میں سے بہنا شروع ہوتا ہے. سو بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنتے رہتے ہیں, اظہار نہیں کرتے اپنے انذار کے امپیکٹ کا, اور وہ سننے کے بعد اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. سو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ جب ایسے لوگ بھی ہوں, یعنی آپ کو اور مجھے کیا کہا گیا ہے, اپنے آس پاس جب آپ مسلمانوں کو بے عمل دیکھیں, نان پریکٹسنگ دیکھیں، کبیرہ گناہوں میں انوالو دیکھیں. کبیرہ گناہ، نماز پڑھنے کا حکم 5 وقت کا فرض ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے. سب آپ، میں اور آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو پیچھے آیا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اپنی کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان بہت اوپنلی ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سورت یاسین کی آیت نمبر 10 کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں آئی تھی، یہ تو بیک گراؤنڈ میں مسلمان تھے بہت تھوڑے سے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. مینلی کس کی بات ہو رہی ہے؟ قریش کی بات ہو رہی ہے. قریش مسلمان تھے یا کافر تھے یا مشرک تھے؟ کافر اور مشرک تھے. سو اللہ ان سے بھی امید رکھ رہا ہے. یعنی آپ رہتی ہیں کسی ایسی کمیونٹی میں، آپ کہیں انگلینڈ میں رہتی ہیں، آپ کہیں امریکہ میں رہتی ہیں، آپ کے آس پاس کی کمیونٹی میں سارے نان مسلم ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کر کہتی ہیں سوا ان علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا، یہ تو نہیں مان لانے والے، یہ تو ہیں ہی جہنمی، یہ تو ہیں ہی کافر. کفار کو بھی ڈائریکٹ کافر کہنے سے آپ کو اور مجھے روکا گیا، اس لیے کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ آپ اور میں اپنا لیں گے تو دعوت کا دروازہ آپ نے کھولا یا بند کیا؟ بند کر دیا. اس طرح دعوت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عین مشرکین کے درمیان میں تھے. کہاں کہ آپ اور میں اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب دو لفظ ہم سیکھ جاتے ہیں اور ہمیں دو سنتوں کا پتہ چل جاتا ہے سو ہمیں ہر بدعت کرنے والا کافر نظر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اہل بدعت ہیں، کلمہ گو ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اور میں کتنے پیور اور کتنے سیرین ہیں کہ آپ سے اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. دو سنتیں ہم سیکھ جاتے ہیں، دو احادیث سیکھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ اہل بدعت جو ہیں یہ کافر ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ پلیز یہ مت کہیے، کفر کے فتوے مت لگائیے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. Who we are to declare someone a کافر اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ احادیث آپ کو معلوم ہے، واقعات آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا. کوئی بدعت کرتا ہے، آپ کے اپنے خاندان میں کتنے لوگ ہوں گے جو بدعت کرتے ہیں؟ سب ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیں گے، ابینڈن کر دیں گے ان کو. بعض اوقات اولاد دین سیکھ لیتی ہے، ماں باپ بدعت میں انوالو ہوتے ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داریاں ماں باپ کی طرف سے ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ اہل بدعت ہیں؟ مت کیجئے یہ کام، دل بھٹیں گے اس طرح سے. اس طرح سے دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ کے کلام کو آگے پھیلایا نہیں جاتا، اس طرح سے سنتیں زندہ نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بدعت سے روکیے، اپنے اخلاق کو بہترین رکھیے، اپنی ذمہ داریاں ادا کیجئے جو اللہ نے فرائض کی شکل میں آپ کی اور میرے اوپر رکھی ہیں، اور لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ تبلیغ کا انداز کے ساتھ بتاتے رہیے. یہی سبق آپ کو اور مجھے یہاں پر آج دیا جا رہا ہے، اور جس ماڈرن دنیا کا اس وقت آپ اور میں حصہ بن چکے ہیں. دنیا از اے گلوبل ویلیج. آپ اور میں اس طرح سے لوگوں کو کافر اور اس طرح سے لوگوں کو اہل بدعت ڈکلیئر کرتے رہیں گے سو امت نہیں اکٹھے ہونے والی. ہر سنی اس فکر میں رہتا ہے شیعہ کافر ہیں، ہر شیعہ اس فکر میں رہے کہ کیا سنی کافر ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، فورگیٹ ٹو سے کافر ٹو اینی بڈی. آپ اور میں جرت نہیں کر سکتے کسی کو یہ دیکھ کر، چاہے وہ زنا بھی کر رہا ہو، چاہے وہ شراب بھی پی رہا ہو، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یس ہی از ڈوئنگ کبیرہ گناہ، بٹ مسلمان تو ہے، مسلمان ہے تو کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اگر شیعہ کو ڈکلیئرڈ نان مسلم نہیں قرار دیا گیا تو زبردستی آپ اور میں کیوں کوشش کرتے ہیں ان کو کافر قرار دینے کی؟ آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کس کو بخش دے گا اور کس کو چھوڑ دے گا. خود اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیے، اللہ سے مانگیے صراط مستقیم، اللہ سے مانگیے سیدھا راستہ، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کیجیے. لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو لٹھ مار انداز میں دعوت کا بندہ کہہ کے، دائی کہہ کے معاشرے کا حصہ مت بنائیے. نہ آپ نے اور میں نے ان کو کافر کہنا ہے، بدعت کرنے والوں کو، اور نہ آپ نے اور میں نے نان مسلمز کو اور بدعتی لوگوں کو تبلیغ کر دینی چھوڑ دینی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ قرآن میں تو آیت آ گئی سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لا یؤمنون آپ کو اور مجھے امید دلا رہا ہے, بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دلائی تھی کہ دین پھیلانے والے غصے والے نہیں ہوتے, دین کا کام کرنے والے غصے والے نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا, آگے ہم پڑھ لیں گے, جنت میں جانے والوں کی صفت ہے وہ غصہ نہیں کرتے. اہل جنت جو ہوں گے ان کی دنیا کی صفت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ جنت میں جا کے غصہ نہیں کریں گے, جنت میں تو کوئی غصہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی جنت میں غصہ؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہی نہیں ہوگا, آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا. آپ کو دنیا میں غصہ کیوں آتا ہے؟